किया गया।
This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall. White House physician Sean Connolly and a large medical team say President Donald Trump is doing very well dealing with his COVID-19 symptoms, including a cough, that he's having no problems breathing and has been fever-free for 24 hours. He's being treated with the antiviral drug remdesivir. The doctors would not speculate how long the president might be hospitalized, but say he is in good spirits. Mr. Trump, who had long downplayed the virus, has joined more than 7.3 million people in the United States to be hit by the coronavirus infection. After taking an experimental drug at the White House, the president was helicoptered to Walter Reed National Medical Center. The 74-year-old chief executive has canceled all of his re-election campaign events until further notice, this just a month before the November 3rd election. We're told the president will carry out his official duties in a specially equipped suite at Walter Reed, that his authority remains fully intact. In his first Twitter message after being admitted to the hospital, he wrote, "Going well, I think. Thank you to all. Love." First Lady Melania Trump, also suffering from COVID, remains at the White House and is said to be doing well. But there is concern being expressed about how many in the president's inner circle he might have infected before he showed any virus symptoms. Politico was the first to report that among those who have tested positive is Trump campaign manager Bill Stepien. The same is true for the head of the Republican Party, Ronna McDaniel, and at least some who attended last weekend's Rose Garden event when the president announced his choice of Judge Amy Coney Barrett for the U.S. Supreme Court. Among those testing positive, Republican Senators Mike Lee and Tom Tillis, former White House counselor Kellyanne Conway, and the president of the University of Notre Dame. Included in the stark irony in all of this, President Trump's words from last May when he told reporters he felt no COVID vulnerability whatsoever. More news online, including the president's condition, at voanews.com. There is also a convenient, easy-to-use mobile app. Via remote, this is VOA News. Chinese state media report that President Xi Jinping has sent a message to President Trump and his wife Melania, wishing them a speedy recovery from an illness Mr. Trump refers to as the China virus. Democratic presidential candidate Joe Biden continues his campaign while offering President Trump his best wishes for a speedy recovery. Biden has for now stopped using a series of negative ads aimed at Mr. Trump's performance in office, though he says the president's illness should serve as a lesson about the importance of such safeguards as face coverings. He called it, quote, a bracing reminder to all of us that we have to take this virus seriously. The latest coronavirus numbers from Johns Hopkins University worldwide, nearly 34.7 million infections and 1,029,000 fatalities. Here in the U.S., deaths total close to 209,000. Brazil comes next with a loss of 145,000 lives. 8 months after the coronavirus arrived in India, the number of deaths from the disease today rose well above 100,000. Nearly 6.5 million people have been infected in India, a case count second only to the United States. Police in Australia's coronavirus hotspot, the state of Victoria, today strengthened patrolling as crowds of people in the capital, Melbourne, ignored stringent lockdown restrictions at beaches on the warmest weekend in months. Under lockdown rules, Melbourne's nearly 5 million people are only allowed to exercise or socialize outdoors for a maximum of 2 hours a day. They're also required to stay close to home and wear masks in public places. But television and social media footage showed large numbers of beachgoers without face coverings as temperatures soared ahead of summer in the southern hemisphere. Victoria Premier Daniel Andrews called the behavior socially unacceptable. Britain's Foreign Minister Dominic Raab said today he worried for Boris Johnson's life when the Prime Minister was hospitalized with COVID-19 in April. Raab stood in for him for almost a month while he recovered. Johnson first became ill in late March and spent time in intensive care. The UK has lost more than 42,000 people to the coronavirus. In the U.S. state of California, fire crews are battling flames raging in the foothills of the Napa Valley wine region. As forecast, this weekend called for a return of dangerous high winds and hot weather. The so-called glass fire broke out last Sunday near the resort community of Calistoga, some 75 miles north of San Francisco. It's already destroyed about 250 homes and other structures. Thick smoke covers deserted Napa Valley communities that would typically be crowded with visitors for the annual grape harvest. Armenia is pledging to work with Russia, the United States, and France on renewing a ceasefire in Nagorno-Karabakh, the breakaway enclave in the South Caucasus. Azerbaijan, which is fighting ethnic Armenian forces, has not responded to the call for a stand down. More news online at voanews.com. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नश्रे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ और हम बात करेंगे कोविड 19 के दौरान पाकिस्तान में बच्चों की सेहत की सूरत हाल पर। ये मौजू खास तौर से इसलिए भी अहम है कि एक तवील इल्तवा के बाद गुज़िश्ते हफ्ते पाकिस्तान भर में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने की कौमी मुहिम का इनेकाद किया गया है और 29 सितंबर को दुनिया भर में दिल की बीमारियों के बारे में आगही का बैनुल अक्वामी दिन मनाया गया। इस दिन का मकसद न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ नौयत के अमराज़ कल्ब के आदाद व शुमार का जायजा लेना है बल्कि इनके इंसदाद के लिए आगही फराहम करना भी है। शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो आदाद व शुमार हैरान कुन हो जो पाकिस्तान में बच्चों को पैदाइश से लाहक दिल के अमराज के बारे में है, तो इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे और इसके लिए हमने मदु किया है आज चार माहरीन को। डॉक्टर नुसरत फारूकी पाकिस्तान की पहली ऐसी यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आला तारीम बाहर से हासिल की है। उन्हें 2018 में उनकी खिदमात पर पब्लिक सर्विस के शोबे में तमगाए इम्तियाज दिया गया और इसी तरह ये पाकिस्तान नेवी की जानिब से सर्जन कमांडर का ऑनरेरी रैंक हासिल करने वाली पहली खातून भी हैं। इनका एक अहम काम उल्फत नामी उस एनजीओ का क्याम है जिसमें अब तक 700 से ज्यादा बच्चों की मुख्तलिफ नौयत की सर्जरीज करवाई जा चुकी हैं। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अली फैसल सलीम हैं। ये उल्फत के को फाउंडर हैं, आगा खान हॉस्पिटल में बच्चों में इन्फेक्शस डिजीज के एक माहिर हैं और सेज नामी उस बैनुल अक्वामी तंजीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं जो सेहत का एक बहुत ही अहम बैनुल अक्वामी प्लेटफॉर्म है। अपने अस्पताल से बाहर डॉक्टर फैसल का एक बहुत अहम काम सेहत के बारे में आगही फराहम करना और पाकिस्तान को मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी फोरम से जोड़ना है। डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख बच्चों में दिल की बीमारियों के माहिर हैं और पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी NICVD में प्रोफेसर की हैसियत से काम करते हैं। इनका ये एक पैशन है कि जिस तरह भी मुमकिन हो बच्चों में दिल की उन बीमारियों को ख़त्म किया जाए जिनका फौरी तौर पर इलाज मुमकिन है, यानी अगर पैदाइश के फौरन बाद उनकी देखभाल की जाए और उनकी सर्जरी कर दी जाए तो ये बच्चे जिंदगी भर सेहतमंद रह सकते हैं। इनसे हम खासतौर पर बात करेंगे उन सैटेलाइट सेंटर्स के बारे में जो पाकिस्तान के छोटे शहरों और कस्बों के एक नेटवर्क को NICVD से जोड़ते हैं। हमारे चौथे मेहमान यासिर शफीक साहब हैं जो हेल्थ पॉलिसी के एक माहिर हैं, अब इस वक्त PhD कर रहे हैं। वाइटली पाकिस्तान नामी NGO से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा ये गावी के रुकन हैं जो दुनिया भर में वैक्सीन की फराहमी में एक बहुत ही अहम मकाम रखती है। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं ताकि आप नोट कर सकें कि हमारे इन प्रोग्रामों को आप हमारी वेबसाइट पर किस तरह सुन सकते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है।
डॉक्टर अली फैसल, आप मुझे थोड़ा सा अगर कोई चीज जो है मिस हो गई इन माहिरीन के बारे में हमें कहनी चाहिए थी तो आप वो कहिए, फिर हम सेहत पे बात करेंगे।
जी बहुत शुक्रिया शहनाज आपका। और बस मैं पहले तो डॉक्टर नुसरत मुतालिक के बताना चाहूंगा कि डॉक्टर नुसरत का मैं जब खान में इंटर्नशिप करता, हाउस जॉब करता था, डॉक्टर नुसरत फारूकी मेरी पहली उस्ताद थी, वहां पे रेजिडेंसी कर रही थी यूरोलॉजी के अंदर। वहां से इन्होंने हमें जो भी काम हम पब्लिक सर्विस कर रहे हैं जो कर रहे हैं उन्होंने हमें हेल्प किए, ग्रो किया। इसके साथ साथ दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं गावी, ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन इनिशिएटिव, उसमें पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है CSOs है उनको लीड करते हैं اور یہ اعزاز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یاسر کے پاس ایک یونیک اعزاز ہے ایز اے فارماسسٹ اور پبلک ہیلتھ فزیشین. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت کام کیا, وہ خود بھی بتائیں گے.
بالکل ڈاکٹر فیصل, اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز تو ظاہر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور سبھی قابل قدر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو بالکل مطلب جن کا یونیک ہوتا ہے کام. تو اس وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ ظاہر ہے بہت سارے صحت کے جو پروگرام ہیں اور جو وسائل ہیں وہ سب متاثر ہوئے کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ توجہ بھی ادھر رہی, پھر یہ کہ ہاسپٹلز میں انفیکشن کے ڈر سے بہت سی دفعہ کوئی سوائے اس کے کہ ایمرجنسی جو سرجریز تھیں یہاں امریکہ میں تو تقریباً ساری ختم ہو گئی تھیں, حتیٰ کہ کینسر کی بھی سوائے اس کے کہ ان کی انتہائی ضرورت ہو. تو میں ڈاکٹر فیصل آپ سے کہوں گی کہ یونائیٹڈ نیشنز کی بہت سی رپورٹوں میں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے, ڈبلیو ایچ او کی بھی. تو بتائیے تھوڑا سا ہمیں کہ پاکستان میں جو صحت کے پروگرام ہیں بچوں کے, ان پر کیا اثر پڑا؟
یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے شناز. کافی عرصہ ہم میرے خیال ہے کہ یہ مارچ سے پاکستان میں اسٹارٹ ہوا تھا, فیبرری کے لاسٹ سے اور مارچ کے شروع کے اندر جب ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اسٹارٹ کیا تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ بچوں کی صحت کے لیے نظر انداز ہوئی وہ ویکسینیشن تھی, جس کو ہم روٹین امیونائزیشن کہتے ہیں. کافی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی روٹین امیونائزیشن متاثر ہوئی, جس کی وجہ سے اپیرنٹلی یہ اچھی بات ہے کہ ابھی تک کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹر مینگلنگ بہت کم ہوئی ہے, لیکن ایک بہت زیادہ کیوٹک سچویشن ہوئی ہے جہاں ڈیمانڈ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی تھی اور ہم پوری نہیں کر پائے. دوسرا یہ کہ لوگ تھوڑے سے ڈرے بھی تھے, پیرنٹس بہت ڈرے ہوئے تھے بچوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے. ایک سوسائٹی کا جو امپیکٹ تھا جس میں ہم دیکھتے کہ بڑوں کے اندر یہ خاص بیماری ہو رہی تھی, خاص طور پہ جن کے اندر کوئی کو موربڈز ہوں, لیکن بچے الحمدللہ کافی سیف رہے. اور یہ میڈیکل سائنس نے ثابت بھی کیا ہے کہ یہ کووڈ 19 جو ہے یہ بڑوں کو اندر زیادہ اثر انداز کرتی ہے, بچے کافی زیادہ پروٹیکٹڈ رہے. میں خود بھی انفیکشس ڈیزیز کے شعبے سے وابستہ ہوں, میں نے بہت سارے بچوں کا علاج کیا ہے کووڈ کے, لیکن میں نے کوئی بھی بہت سک بچہ نہیں دیکھا. اور بچے الحمدللہ آتے تھے اور جلدی سے صحت یاب ہو کے گھر چلے جاتے تھے. سو پہلا جو شعبہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بالکل یہی ہے جس کے اندر امیونائزیشن کہتے ہیں ہم, جس کی وہ متاثر ہوئی. دوسرے پہ اگر آپ کہیں بچوں کی گروتھ, وہ بہت زیادہ نظر انداز ہوئی ان ٹرمز آف کوگنیشن, ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. جو اسکول بند ہوئے تو وہ بہت زیادہ سیکھ نہیں سکے, جس کی وجہ سے ان کے اندر جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جیسے اوبیسٹی ہو گئی, جیسے بلڈ پریشر بڑھ گیا, جیسے کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے, والدین بھی گھروں میں تھے, اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کا ٹائم بڑھ گیا, اسکرین ٹائم بڑھ گیا, جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو کہ بچوں میں ہم یوزلی نہیں دیکھ رہے ہو رہے ہوتے وہ دوسرے نمبر پہ آنے لگے. تیسرا اگر ایک عام فینومینا ہم دیکھے جائے کہ جس سے ہم تھوڑا سا پروٹیکٹ رہے, وہ یہ کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے تو ان کو وہ بیماریاں جو کہ عام طور سے گھروں سے باہر نکلنے اور انٹر منگل ہونے سے ہوتی ہیں, جیسے کہ ریسپیریٹری پرابلم, جیسے کہ ڈائریا, جیسے کہ ٹائیفائڈ, اس سے ہم زیادہ بچے رہے.
تو میں ڈاکٹر نصرت فاروقی آپ سے اب پوچھوں گی کہ ایک تو آپ کے اپنے شعبے میں یعنی یورولوجی کے شعبے میں آپ نے بچوں میں کووڈ 19 کے کیا اثرات دیکھے, اور پھر خاص طور سے آپ کا جو ایک آپ کے این جی او ہے الفت کے نام سے, جو 700 سے زیادہ بچوں کی سرجریز کروا چکی ہے مفت, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن پہلے آپ کن شعبوں میں آپ سمجھتی ہیں کہ خاص طور پہ اب توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے؟
ایکچولی میں ایڈلٹ یورولوجسٹ ہوں, سو بچوں سے ڈائریکٹ لنک تو میرا نہیں رہا. I was lucky enough to lead the program at Expo Center, جو ہمارا آئسولیشن سینٹر بنا تھا. اس میں اگر ہم نے 1200 پیشنٹس ایڈلٹ ایڈمٹ کیے تو اس ایڈلٹ پاپولیشن سے آئی تھنک ہم نے کوئی 7 یا 10 بچے ایڈمٹ ہوئے ہوں گے کووڈ کے. دس واز اونلی فار کووڈ پیشنٹس. سو اس میں وہ سارے بچے, جیسے علی نے کہا, میں ان سے بالکل اتفاق کروں گی کہ بچوں میں زیادہ اس کا تناسب ایک تو کم رہا اور بچوں میں بھی شدید طور پہ اس کا ریسپانس نہیں آیا, تو بچے الحمدللہ کافی محفوظ رہے اس سے.
اچھا, اور ابھی آپ کے پروگرام کی طرف آتے ہیں الفت کی طرف, لیکن پہلے ڈاکٹر عبدالستار شیخ صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے آپ کے ظاہر ہے کہ دل کی بیماریاں جو ہیں ان کی جو سرجری ہے, آپ بچوں کے دل کی بیماریوں کے ماہر ہیں, تو اس میں کیا ایسا ہوا کہ اتنا آپ کے ہاسپٹل میں اس قدر برڈن تھا کہ بچوں کی صحت کے دیگر مسائل پر آپ لوگ توجہ نہیں دے سکے یا اس طرح کی صورتحال نہیں تھی؟
ہاں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دوران جو بچے تھے جن کو بیسیکلی دل کے مسائل تھے, تو کووڈ میں ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی کہ کووڈ کے ساتھ دل کی ایسوسیشن یا سمجھے کہ دل کی کمپلیکیشن کے کیسز بھی ہم لوگ نے دیکھے جو کافی تعداد میں تھے, جس پہ ہم لوگوں نے WHO کے ساتھ کام کیا جس میں آخان کی ٹیم شامل تھی, وہاں سے ہمارے دوست تھے, NICU سے ہم لوگ تھے اور چلڈرن ہاسپٹل سے اور دوسری جگہوں سے مل کے ہم لوگوں نے کام کیا. کوئی ہم لوگوں نے 40 کے قریب وہ کیسز دیکھے جو بچے کووڈ کی وجہ سے دل کی بیماریوں میں, جسے ہم کہتے ہیں کہ بعد میں دل کی بیماریاں یا اکوائرڈ ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ ہوئی, زیادہ تر ان میں دل کافی بچوں کا کمزور ہو گیا, لیکیج شروع ہو گئی یا ان کی جو نسیں ہوتی ہیں وہ خراب ہو گئی یا دل کے گرد پانی آ گیا. اور یہ کمپلیکیشن ہم لوگوں نے اس پر نوٹ کی جب کووڈ ہو چکا تھا بچوں کو اور اس کو کچھ ہفتے گزر چکے تھے, تو یہ ایک قسم کی سیریس کمپلیکیشن تھی. اس میں یہ کہ ڈیتھ ریٹ یا کمپلیکیشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے اگر ان کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا گیا. اسٹارٹنگ میں تو کسی کو پتا نہیں چلا, ہر کوئی کو سمجھے کہ اور کوئی ڈیزیز سمجھ رہا تھا. بعد میں جب انٹرنیشنلی سب نے آئیڈینٹیفائی کیا تو WHO والوں کے ساتھ ہم لوگوں نے کام شروع کیا اور ہم لوگوں نے 40 کیسز پاکستان سے رجسٹرڈ کیے, ان کو ٹریٹ کیا. اور ماشاء اللہ سے یہ کہ جب وہ ہمیں سب کو پتا چل گیا تو ہم لوگوں نے اویئرنیس کے لیے آن لائن ویبینارس بھی کیے, سب لوگوں نے مل کے WHO کو بھی انوالو کیا, جو ہماری پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے ان کو انوالو کر کے اویئرنیس اسٹارٹ کی کہ وہ بچے جن میں آپ کو لگے کووڈ ہوا ہو یا کووڈ لائک سمٹمس ہو چکے ہوں پہلے کچھ ہفتے پہلے, بعد میں اگر آپ کے پاس کچھ مخصوص نشانیوں کے ساتھ آتے ہیں تو فوراً آپ ان کو کارڈیولوجسٹ کے پاس بھیجیں, کیونکہ جس سے ہی جلدی سے ہم اس کو ڈائیگنوسس کر رہے تھے اتنی جلدی ٹریٹمنٹ شروع کر رہے تھے تو ان کی آؤٹ کم بہتر تھا, دل ریکور ہو جاتا تھا, چیزیں بہتر ہو جاتی تھی. تو وہ ہم لوگوں نے WHO کے ساتھ کام کر کے ہم لوگوں نے امریکن ہارٹ ایسوسیشن کا جرنل میں پبلش کروایا ڈیٹا, ملٹی کنٹری لیول پہ اسٹڈیز تھی تو وہ پبلش ہو گیا. دوسرا ہماری اسٹڈیز چل رہی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو دل کے مسائل تھے اور کووڈ کے دوران وہ نگلیکٹ ہوئے ہیں, نگلیکٹ اس لیے ہوئے کہ وہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا, ہمارے زیادہ تر بچے ڈسٹل ایریاز میں رہتے ہیں یا فیملی اویئرنیس نہیں ہوتی یا وہاں پہ کہ وہ فائنینشل ایشوز ہوتے ہیں تو وہ ریچ نہیں کر پا رہے تھے. تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ اویئرنیس اسٹارٹ پروگرام اسٹارٹ کیا کہ لوکل جو جنرل پریکٹیشنر ہیں آس پاس کے چھوٹے چھوٹے سٹیز کے یا گاؤں کے, ان کو یہ اویئرنیس دی کہ ہمارے جو سیٹلائٹ سینٹرز ہیں جو ہم لوگوں نے سیٹلائٹ سینٹر یا ہاسپٹلز ڈفرینٹ سٹیز میں بنائے وہاں تک آپ بچے کو پہنچا دیں.
ڈاکٹر شیخ آپ سے میں بھی دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں, پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیں یاسر شفیق صاحب سے. جی یاسر صاحب, تھوڑا سا آپ ہمیں اب بتائیے کہ ظاہر آپ کا کام اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس میں ایک رابطے کا کام بھی آپ کا, تو کچھ تھوڑی تفصیل بتائیے.
تو بہت ساری چیزیں علی فیصل آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ کس ٹائپ کے چیلنجز جو تھے وہ فیس کیے. تو ہی رائٹلی سیڈ کہ جو ایمونائزیشن ہے, ایمونائزیشن سروس جو روٹین ایمونائزیشن ہے جس میں آپ بچے کو 5 سال تک کے کم عمر بچوں کو آپ کے پاس ایک ٹیکے لیتے ہیں لگاتے ہیں اور آپ پریونٹیبل ڈیزیزز کو اوائڈ کرتے ہیں اور بہت ساری مورٹیلٹی کو ریڈیوز کرتے ہیں. تو کراچی کے اندر اگر ہم صرف بات کریں تو تقریباً 50% بچے جو ہیں وہ یہ پورا جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا 23 مارچ سے آن ورڈ, تقریباً 50% بچے جو ہیں وہ اپنے روٹین ایمونائزیشن کے لیے وزٹ جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکے. صرف کراچی کے اندر ڈیلی بیسس پہ تقریباً 2500 سے 2700 بچے جو ہیں وہ مس ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے, ایک تو جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو ہم بہت سارے لوگ جو ہیلتھ سروسز جو کمیونٹی لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم تیار نہیں تھے, اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں, سی ایس اوز بھی شامل ہیں. ہمیں تو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے, اپنے ورکر کو ٹرین کرنے کے لیے, ایس او پیز کو کہ وہ فالو کر سکیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے, اور پھر ایجوکیشن کیا پرووائڈ کرنی ہے کمیونٹی لیول کے اوپر کہ لوگوں کے اندر جو یہ کووڈ کا خوف ڈیولپ ہوا ہے جو کہ جینوئن ہے اس کو ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کو راغب کر سکتے ہیں کہ وہ واپس ان سروسز کی طرف آئیں. یہ ایک کی فیکٹر تھا جو کمیونٹی لیول کے اوپر جتنی بھی سی ایس اوز ہیں جو گورنمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں تو کس طرح سے ہم سب نے مل کے جو ہے وہ گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی مل کے کام کیا. ایک چیز جو ہم نے ایکسپیرینس کی وہ یہ تھی کہ چونکہ لوگوں کے ذہن میں خوف تھا تو حفاظتی ٹیکے جو ہیں ان کے حوالے سے ایک چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ لو ہے. ہم جو ایک آپٹیمل کوریج اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ چیلنج ہوتی ہے کمیونٹی لیول کے اوپر, تو ان کے لیے کس طرح سے کاؤنسلنگ مٹیریل ڈیولپ ہونا چاہیے, ان کو کس طرح سے راغب کریں آپ دوبارہ سے حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے. تو یہ ایک چیلنج تھا جو ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, ای پی آئی کے لوگوں کے ساتھ مل کے, سی ایس اوز ساری جو ہیں وہ مختلف علاقوں کے اندر काम कर रही हैं।
बहुत शुक्रिया। और मैं अब आप सबसे ये जो अभी बात हुई उसमें मजीद ज़ाहिर सवाल आते हैं तो, लेकिन पहले डॉक्टर नुसरत अब थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आपकी जो एनजीओ है उल्फत के नाम से, क्योंकि कोविड के दौरान सर्जरीज जो है कम हो गई तो क्या इस दौरान आप लोगों ने की जो जरूरी थी यानी इमरजेंसी की जो थी या बिल्कुल खत्म हो गई थी सर्जरीज मार्च के बाद से?
जो इमरजेंसी में करनी पड़ी हमें वो तो हमने की, अदरवाइज सारे लोग डरे हुए थे, हॉस्पिटल्स में भी रश कम था और हम लोग इनिशियली जब पीक था कोविड का तो हॉस्पिटल्स में भी खाली इमरजेंसी काम ही हो रहा था, इलेक्टिव काम नहीं हो रहा था। वो बच्चे जो इंतजार कर सकते थे फिर हमने उनको वेट कराया और अब हमने दोबारा शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हो रहे हैं ऑपरेट।
तो जाहिर है कि एक बहुत ही अहम इदारा है आपका गैर सरकारी, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे शुरू कैसे हुआ? आप फाउंडिंग मेंबर हैं, आप और डॉक्टर अली दोनों, उनसे अभी मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले आप बताइए ये ख्याल कैसे आया और फिर फंडिंग वगैरह कहाँ से मिलती है आपको?
राइट, तो ये ख्याल अल्लाह की तरफ से आया, हमने ना सोचा था ना कोई प्लान किया था। वन ऑफ माई को फाउंडिंग मेंबर वॉज पोस्टेड इन स्वात और उनके पास एक बच्चा था जो कि सिविलियन ड्राइवर का बच्चा था, 3 साल, 3.5 साल का। उन्होंने फोन किया और कहा कि जी ये बच्चा है, बाप रो रहा है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, पर जरा दिल में सुराख है। तो फिर एक ही में पता किया, उस वक्त काफी सारे पैसे लगते थे, 50% डिस्काउंट मिला। मैंने 5 दोस्तों को, उस वक्त तो पैसे मांगने भी नहीं आते थे, अब तो हम काफी ट्रेन हो गए इस फील्ड में भी
जी।
तो 5 दोस्तों को मैसेज किया, आधे घंटे में पैसे जमा हो गए, वो बच्चा आया, इलाज कराया और चला गया। और हमने उसके बाद ये रियलाइज किया कि ये तो बड़ा आसान काम था कि किसी से पैसे ले लें और किसी का इलाज करा दें। 3-3.5 महीने हमने इस पर डिबेट किया और फिर हमने अपनी उल्फत बनाई। एक्चुअली उल्फत इज ULPHAT, स्टैंड फॉर यूनिफाइड लाइसेंस फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एडवांस ट्रीटमेंट। सो इसको फिर हमने 2009 में रजिस्टर कराया। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो जितने कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सर्जिकल कंडीशन है हम उनका इलाज कराएं उन बच्चों का, बिकॉज एक तो माँ बाप को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, फिर इलाज इतना महंगा होता है कि वो उनको पता चल भी जाए कि इलाज कराना है तो वो नहीं करा पाते। सो अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए और हम इसी मिशन के साथ चल रहे हैं कि कोई एक बच्चा भी पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्स सर्जिकल डिजीज के साथ अनट्रीटेड नहीं रहना चाहिए।
तो कोई खास चैलेंज जो इस दौरान मार्च के बाद से जबकि कोविड जो है बहुत फैल गया तो उसके बाद से आपने खास तौर पे फेस किया हो सर्जिकल प्रोसेस में?
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। ये है कि जो बच्चे इलेक्टिव थे और माँ बाप इंतजार कर रहे थे उनको हमें थोड़ा सा इंतजार कराना पड़ा, मगर वो सब समझते हैं कि इंतजार करने में बेहतरी है, जब हॉस्पिटल खुलेगा और इलेक्टिव काम शुरू होंगे तो जाहिर है उनकी बारी भी आ जाएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमें कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। जहां तक फंडिंग की बात है तो हमारी पूरे पाकिस्तान में फ्रेंड्स हैं और अब चूंकि इतना लंबा अरसा हो गया ये काम करते हुए तो रमजान से 1 महीने पहले से मैसेजेस हम करना शुरू कर देते हैं और फ्रेंड्स एंड फैमिली ही हमारे मेजर डोनर्स हैं।
अच्छा, अब डॉक्टर अली फैसल, क्योंकि आप बच्चों की बीमारियों के बाहर हैं और एक ऐसे हॉस्पिटल में है जो एक नुमाया उसका मकाम है, तो आप थोड़ा सा बताइए चैलेंजेस के बारे में कि क्या आपको नजर आते हैं कि कोविड ने क्या चैलेंज पैदा किए हैं? क्योंकि देखिए जो चंद महीने में नुकसान हुआ है वो नुकसान तो चंद महीने में हुआ है लेकिन उसे पूरा करने में बरसों शायद लग जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो है संगीन चीज आपको क्या नजर आती है आने वाले दिनों में?
जो मुख्तलिफ औकात में हमारे पास चैलेंजेस रहे हैं वो बच्चे हैं जिनकी कुछ अद्वियात चलती रही हैं, जैसा कि वो बच्चे जिनको अस्थमा है या वो बच्चे जिनको ट्यूबरक्लोसिस है या वो बच्चे जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, जिनकी दवाइयां मुस्तकिल और लंबे अरसे के लिए चलती हैं और मुस्तकिल चलती रहती हैं। जब कोविड का सिनेरियो आया तो वो बच्चे अपने जो रेगुलर फिजिशियन है उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, उसकी वजह ये थी कि एक स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल किया हुआ था, कुछ मखसूस अस्पताल काम कर रहे थे, कुछ मखसूस फार्मेसी काम कर रही थी, लेकिन बहुत से गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट किया, ऐसे इदारों के साथ मिलकर काम किया कि जो है किसी तरीके से दवाइयां पहुंचा सके ऐसे मरीजों को या उनको फैसिलिटेट किया जा सके। सो पहला तो मसला उन मरीजों के साथ आया और उनके वालदैन के साथ आया। दूसरा जो है वो कम्यूट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे कि अगर हमारे मरीज कराची में दूर मकान पे रहते हैं या कराची से बाहर रहते हैं और वो कराची में आके हमें दिखाते हैं तो वो जो कम्यूट का प्रॉब्लम है वो एक दूसरा बड़ा चैलेंज था। उसका अंदाजा हमने इस तरह लगाया कि हम उनको टेली क्लिनिक स्टार्ट कर दी, हमने उनको व्हाट्सएप क्लिनिक स्टार्ट कर दी, वीडियो कॉल पे ले लिया, लेकिन अपेरेंटली आपको पता है कि जो वालदैन है जब तक वो اپنے مالج کو اپنے بچے کو نہیں دکھائے تو وہ سیٹسفیکشن نہیں رہتی. اور مالج پر بھی جب تک بچے کو ہاتھ نہیں لگائے, پیار نہیں کرے اور اس کو ایگزامن نہیں کرے, اس کے پاس بھی وہ سیٹسفیکشن نہیں رہتی. تو وہ ایک پیچیدگی کا مسئلہ تھا جو کہ شروع کے 4 مہینے میں تو بہت زیادہ رہا, اور جیسے ہی اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم ہوا, تھوڑا سا فیزیبلٹی ملی, ریلیکزیشن ملی, لوگوں نے فوراً سے آنے کے بعد ہسپتالوں کا رخ کیا. اور اگر اب دیکھیں تو ہسپتال ہمارا جو ہے اس میں کلینک کے جو اوقات ہیں ہم بڑی بہت مشکل سے مینیج کر پا رہے ہیں لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ دور دور رکھنے میں. تیسرا جو بڑا چیلنج مجھے لگتا ہے وہ اس زمانے میں رہا گورنمنٹ کے لیول پہ اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ, بچوں کو اور فیملیز کو سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کی ہدایات کرنے کا رہا, ہینڈ واشنگ کا رہا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک ہم کامیاب رہے, لیکن بہت حد تک جو ہے ہم اس میں مکمل کامیاب نہیں ہو سکے. اور وہی امپیکٹ جو ہے آتا رہا اب ان بیماریوں کے ساتھ جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں. آخری جو وہ ہے امیونائزیشن کا, وہ ویکسین جو کہ ابھی جو ہے جو بچوں کو نہیں لگی, جیسے کہ خسرے کی ویکسین. آپ کو پتا ہے خسرے کی اگر ویکسین نہیں لگے بچوں کے اندر آپ پروٹیکٹ نہیں ہوتے. نہ صرف یہ بلکہ کمیونٹی میں بہت زیادہ, یعنی 100 میں سے اگر 95 بچوں کو خسرے کی ویکسین لگے تو وہ باقی 5 بچے پروٹیکٹڈ ہو گئے, ورنہ پروٹیکشن نہیں آتی. تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس, اللہ ہمیں آسانی کرے اس کے اندر, وہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز جو کہ ریورس ہو سکتی ہیں, جس میں ڈفتھیریا ہے یعنی کہ خطرناک ہے, کالی کھانسی ہے, خسرہ ہے, اور تپتی ٹیبی جس کا خاص طور پہ لوگ کیونکہ گھروں میں رہے ہیں, ایکسپوجر زیادہ تر گھروں کے اندر رہا ہے, تو ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے.
ڈاکٹر وسطا شیخ صاحب, آپ کا ادارہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی عام ہے کہ پورے پاکستان سے آپ مریضوں کو لیتے ہیں, نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے علاوہ قریبی جو ملک ہیں افغانستان, وہاں سے بھی مریض آپ کے پاس آتے ہیں. تو یہ جو کمیونٹنگ کی بات کی ڈاکٹر علی نے, تو آپ نے جو یہ سیٹلائٹ سینٹرز, اب میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں اور کس طرح آپ نے جوڑا مریضوں کو جو دور دراز علاقوں میں ہیں تاکہ وہ بھی استفادہ کر سکیں آپ کے اسپتال کی سروسز سے.
اس لیے یہ کہ 2017 سے پہلے صرف ہمارے پاس این ایس یو ڈی کراچی میں تھا, اور ہم لوگ ایسے وزٹ پہ گئے ہوئے تھے لاڑکانہ کی طرف, تو وہاں پہ فرسٹ ٹائم جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے پیشنٹ تھے, اور اتنے پیشنٹ تھے جو کہ انڈائگنوز تھے یا فرسٹ ٹائم آ رہے تھے. دوسرے سینٹرز تھے, دوسری سٹیز تھے, وہاں بھی ویسے بہت سارے پیشنٹ تھے لوکل لیول پہ ٹریٹ ہو رہے تھے, جو ظاہر ہے وہاں پہ اسپیشلائز سینٹرز نہیں تھے تو مس مینج بھی ہو رہے تھے, کمپلیکیشن بھی ہو رہی تھی جب تک وہ ٹرشری کیئر یا مین سٹی تک پہنچتے. تو اس میں یہ تھا کہ وہاں کا ہم لوگوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, تو پتا چلا کہ وہ پیشنٹ جن کو پرائمری کیئر چاہیے, جن کو ایمرجنسی کی صورت میں بریچ کرنا ہوتا ہے ایسے ٹرشری کیئر تک, وہ نہیں کر پا رہے تھے اور مورٹلٹی بہت زیادہ ہو رہی تھی. اسپیشلی وہ جو بچے ہوتے ہیں جو نیو بورن ہوتے ہیں, سسپیشن ہوتا ہے کہ یہ بچہ دل کا مریض ہے اور سیریس ٹائپ آف برتھ ہے جس کو ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے, ادر وائز کمپلیکیشن ڈیولپ ہوگی اور کوئی نہ کوئی مورٹلٹی اور موربیڈیٹی ہوگی. تو ان بچوں کا بہت نقصان ہو رہا تھا اور وہ بچے نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ ہماری جو بورڈ آف ڈائریکٹرز سے انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے گورنمنٹ سے ہیلپ لے کے سب سے پہلے ایک سینٹر لا کر ہمیں اسٹارٹ کیا کہ ہم ٹرائل بیس سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. جب ہم نے اسٹارٹ کیا 2017 میں تو وہاں پہ بڑے ہوتے ہیں ان کو تو فائدہ ہو رہا تھا کہ کوئی ہارٹ اٹیک کی صورت میں ود ان 90 منٹس پہنچنا ہوتا ہے تو آؤٹ کم بہتر ہوتا ہے, 90 منٹس کے بعد اگر پہنچے تو کمپلیکیشن ہوتی ہے, آؤٹ کم پورا ہوتا ہے, ان کو تو فائدہ ہو رہا تھا 100%. جو اس سے زیادہ فائدہ ہوا وہ ان کو ہوا جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بچے آ رہے تھے وہ آ رہے تھے جو 80-90% جنہوں نے کبھی دکھایا ہی نہیں تھا, جن کو پتا ہی نہیں تھا کہ دل کا مرض تو ہے کون سے قسم کا ہے, بس یہ کہ ان کو فزیشین نے آسکلٹیشن میں سن کے محسوس کر کے بتایا تھا کہ بچے کو دل کا مسئلہ لگتا ہے, مگر ورک اپ نہیں ہوا تھا, پتا نہیں تھا. وہ ایسے ہی سالوں کے سالوں, کوئی 10 سال کا بچہ تھا, کوئی 15 سال کا, تو ہمارے پاس 80-90% جب نیو بچے تھے جو فرسٹ ٹائم ڈائگنوز ہوئے, اور اس میں 25% کے قریب وہ تھے جو اپنا سمجھے ٹائم نکال چکے تھے, جن کو اس ٹائم پہ جب پریزنٹ کیا تو سمجھ نہیں کر سکتے تھے, آلریڈی ان کی کمپلیکیشن سمجھے کہ ایک لمٹ سے زیادہ کراس کر چکی تھی. تو وہ 25% ایسے تھے جن کو ہم بچا سکتے تھے اگر وہ ٹائم سے آ جاتے ہمارے پاس. وہاں پہ پیشنٹ شروع کیے تو ہمیں پتا چلا کہ انٹیریئر میں ہر سٹیز میں اس طرح کے بہت سارے پیشنٹ ہیں, تھاؤزنڈ کی تعداد میں, کیونکہ پاکستان میں سمجھے کہ ہمارے پاس 50-60,000 بیبیز بورن ہوتے ہیں ہر سال دل کے مرض کے ساتھ, تو ہر سال وہ سمجھے کہ جمع ہوتے جا رہے تھے تو ایک سینٹر کے بیسس پہ ہم لوگوں نے پھر دیکھا کہ نہیں اس طرح کے سینٹرز باقی سٹیز میں ہونا چاہیے اس پہ یہ کہ سیدھی بات ہے ایک پرسنل ایفرٹس بھی ہوتی ہے ایک گورنمنٹ لیول پہ بھی ایفرٹس ہوتی ہے اس کو ہم لوگوں نے اپنا ڈیٹا پریزنٹ کیا ان کو جو ٹریٹمنٹ دی تھی پیشنٹ کو اس کا آؤٹ کم پریزنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو ڈوسٹک فرق ہے یہ اتنا پیشنٹ میں ڈفرنس آ رہا ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم لوگ جو مورٹلٹی ہے اگر نارملی ہم سمجھے کہ جو پیشنٹ نہیں پہنچ پا رہا اس میں اگر 30-40% ہے تو اس کم کر کے 2-3% پہ لے کے آئے تھے ود ان 90 منٹس یا ود ان جو نیو بورن بیبیز تھے وہ ہمارے پاس آ رہے تھے ان کو ہم ایکو کر کے ارلی مینجمنٹ دے دیتے تھے اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹرشری سینٹر میں ریفر کرتے تھے سرجری کے لیے ماڈل سینٹر جو لاکھنا میں اسٹارٹ ہوا اس کے بعد ہم لوگوں نے سکھر پھر کھیرپور حیدرآباد ٹنڈو محمد خان مٹھی نواب شاہ بنا لیے اس 10 سینٹرز کے بیسس پہ آپ سمجھے کہ جیسے ہمارے کراچی سینٹر کی کیپیسٹی ہے 1500-2000 پر منتھ ہم بچے دیکھ پاتے ہیں ان کا ایکو یا سب چیزیں کر پاتے ہیں اس میں سے تقریباً سمجھے کہ ہم پر منتھ کے حساب سے 50-60 سرجریز کر رہے تھے ان بچوں کی جن کو ضرورت تھی مگر جب وہ سینٹرز ڈیولپ ہوئے تو ان سینٹرز پہ جو ہماری کیپیسٹی ہو گئی سمجھے کہ 4 ٹائم زیادہ ہو گئی وہاں پہ ہم 7-8 تھاؤزینڈ پر منتھ کے حساب سے بچے جو دل کے مرض سے امراض کے ساتھ تھے ان کو دیکھ رہے تھے ان کا پورا ورک اپ بھی کر رہے تھے اور اس میں سے ہمارے پاس 3 ایسے سینٹرز تھے جس سکھر وہاں پہ پراپر ہاسپٹل ہم لوگوں نے بنا لیا جس طرح کراچی میں ایسی بھی فل فلیج ہاسپٹل ہے انکلوڈنگ وہاں پہ سرجریز انٹروینشن اینجیوپلاسٹیز اور سب چیزیں اسٹارٹ کر دی اس طرح ٹنڈو موم خان میں اسی طرح ہاسپٹل بنایا حیدرآباد میں بنایا اور باقی شہر میں بھی چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس بنائے تو اوور آل ہم لوگوں نے ایسے کیا پاکستان میں 50,000 نیو بورنز پیدا ہوتے ہیں دل کے مرض کے ساتھ تو ہمارے جو سیٹلائٹ سینٹر جب ڈیولپ ہوئے ٹوٹل تو اس میں ہم لوگوں کی اب کیپیسٹی ہے 70-80,000 پر ایئر اب ہم بچے دیکھ لیتے ہیں ڈفرنٹ سینٹرز میں اس کا مطلب ہے کہ ہم 50,000 اگر پورے پاکستان کے فار ایگزامپل بچے ہمارے پاس آ بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم 20-30,000 دیکھ سکتے ہیں مگر ظاہر ہے ہر سینٹر پہ سرجری کی فیسلٹیز نہیں ہے اینجیوپلاسٹی فیسلٹیز نہیں ہے اس میں ہم لوگوں نے فی الحال یہ کیا کہ جتنے بھی سینٹرز سٹیز ہیں سندھ میں وہاں تو سینٹرز بن گئے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے یونٹس بنائے ہیں ایک سمجھے کنٹینر پہ ایک فل فلیج جیسے کلینکس ہوتی ہے ایمرجنسی مینجمنٹ کی سب چیزیں ہوتی ہیں تاکہ جو بھی قریبی کوئی بھی پیشنٹ ہو جو ود ان 30-40 منٹس میں وہاں ریچ کر پائے وہاں پہنچتا ہے اس کو ہم اسیس کر کے دیکھ لیتے کہ واقعی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم نیئر بائی جو بھی سینٹر ہوتا ہے سیٹر سینٹر یا چھوٹا ہاسپٹل یا بڑا ہاسپٹل وہاں پہ ہم پہنچا دیتے ہیں اور بلوچستان ہے وہاں پہ ایسے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے تو وہاں کے تقریباً سب پیشنٹ جو ہیں اسپیشلی بچے وہ ہمارے پاس آتے ہیں جیسے نیئر بائی سینٹر کو پڑتا ہے سکھر تو سکھر ہمارے لوور پنجاب کے تقریباً پیشنٹ وہاں پہ آ جاتے ہیں بلوچستان کے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ کے پی کے اور آؤٹ آف بارڈرز بھی جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور اس کو ہم فری آف کاسٹ سروس پرووائڈ کرتے ہیں اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں
اب چلتے ہیں یاسر شفیق صاحب کے پاس یاسر صاحب آپ سے خاص طور پہ میں کیونکہ ہیلتھ پالیسی آپ کا سبجیکٹ ہے آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکاری سطح سے زیادہ جو این جی اوز ہیں ان کی وجہ سے ہیلتھ سسٹم جو ہے کام کر رہا ہے کراچی میں خاص طور سے
یہ خیال آپ کا کچھ حد تک صحیح ہے اور میں اس میں جو سی ایس اوز ہیں یا این جی اوز ہیں یہ جو ہیں بالکل ڈیپ روٹیڈ ایریاز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ لیول کے اوپر گلی کوچوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کمیونٹی کی جو ریچ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس چیز کو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر بھی رہے ہیں اور زیادہ اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان این جی اوز کو ان سی ایس اوز کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ کس طریقے کی ہے جتنی بھی سی ایس اوز ہیں ان کی ایک اچھی اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کام کرتے ہیں کسی بھی علاقے کے اندر ڈپینڈنگ آن کہ ان کا نیچر آف ورک کیا ہے وہ وہاں کے لوکلز کو ہائر کرتے ہیں تو جو ان کے پاس جتنی اچھی نالج ہوتی ہے اس پرٹیکولر ایریا کی صحت کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے اور سوشل جو ڈیٹرمیننٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہ میرے خیال سے اور شاید کسی ادارے کے پاس ممکن نہیں ہے تو آپ نے صحیح کہا کہ کراچی میں اور اسپیشلی پاکستان میں بھی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو سی ایس اوز اور این جی اوز کا بہت اچھا رول ہے رول رہا ہے اور ہوگا ان فیوچر بھی جتنے بھی یہ ادارے ہیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک ایڈیڈ ویلیو ہے ان کی
اچھا ابھی جیسے سرتاج شیخ صاحب بات کر رہے تھے اسے یہ اندازہ ہوا کہ جو چھوٹے قصبے گاؤں جو ہیں ان میں ظاہر ہے کہ این جی اوز اس طرح موجود نہیں ہے اور سرکاری سہولتوں کا بے فقدان ہے تو اب یہ آپ ہی کے سیکٹر کی بات کروں گی کہ جو سی ایس اوز ہیں تو کیا آپ لوگ ان علاقوں میں جو دور افتادہ ہیں جیسے ناردرن ایریاز ہیں، قبائلی علاقے ہیں، تو وہاں پر آپ لوگوں کا کیا کردار ہے؟
تو بہت ساری جو سی ایس او این جی اوز جن کو آپ کہتے ہیں، اگر آپ ان کی جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو وہ بہت وائڈلی اسپریڈ ہے، اور میجورٹی کا جو ایم ہے وہ ڈیفینیٹلی یا تو اربن سلمز ہیں جہاں پہ ہیلتھ انڈیکیٹر جو ہیں وہ ورسٹ ہیں کمپیئر ٹو رورل ایریاز، یا تو وہ کسی رورل ایریاز کے اندر کام کر رہی ہے، یا وہ جو بالکل نارمل پاپولیشن ہوتی ہے جو کہ آج ادھر ہیں لوگ اور کمیونٹی کل کسی اور جگہ پہ موو کر گئی، تو بہت اسپریڈ ہے سی ایس اوز کی جو رینج ہے ورکنگ کی، اور آئی مسٹ سے کہ سی ایس اوز جو ہیں وہ ان علاقوں کے اندر بہت وائڈلی کام کر رہی ہیں، اور وہاں کے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی کام کر رہی ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں بھی کام کر رہی ہیں، اور سوشل سیکٹر میں بھی کام کر رہی ہیں.
اچھا ڈاکٹر نذر فاروقی، اب آپ تھوڑا سا بتائیے کہ جو سرجریز ہوتی ہیں الفت کرواتا ہے جن سرجریز کو، تو اس میں سب سے زیادہ کون سی بیماریاں ہیں، مطلب کن امراض کے لیے وہ سرجری ہوتی ہے بچوں میں؟
دیکھیے کوئی بھی کمپلیکس آپریشن، ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کامن یا جو سب سے زیادہ تناسب ہے وہ ہے دل کے مسئلوں کا، دل میں سوراخ جو پیدائشی طور پہ بچوں کے ہوتے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر عبد الستار شیخ نے کہا کہ اتنے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو یہ بیماریاں لاحق ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بچوں میں یہ بہت کامن پرابلم ہے. اس کے علاوہ پھر گیسٹرو انٹیسٹائنل مالفارمیشن، تالو کا نہ جڑنا، یا یورینری پرابلمز جو کہ کمپلیکیٹڈ ہوں، اپینڈکس ہرنیا نہیں، وہ تو آسان سی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں، لیکن جو کمپلیکیٹڈ آپریشنز ہیں ان کو ہم بیسکلی کیٹر کرتے ہیں.
میں بس یہاں پہ ڈاکٹر نصر کی بات ایک ایڈ کروں گا کہ بچوں کی جو دل کی سرجریز ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وہ بچے جو کہ نیلے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے وہ بچے جو کہ پنک پیدا ہوتے ہیں. جو کمپلیکیٹڈ سرجریز ہوتی ہیں وہ یوزلی ان بچوں کی ہوتی ہے جو کہ نیلے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ارلی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پرابلم کمپلیکس ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کو ایک پروسیجر نہیں بلکہ ملٹیپل پروسیجرز کی ضرورت ہوتی ہے. بلکہ ایسے بچوں کی سرجریز کے اندر کمپلیکیشن کے چانسز بھی بہت ہوتے ہیں، یعنی کہ ہارٹ کا ایک دم کم یا زیادہ تیز چلنا یا ہارٹ کا بلاک ہونا، یہ ان کی سرجیکل پرابلمز کے ساتھ ساتھ آپریشن میں بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر ستار نے بہت اچھی بات کی تھی، اور وہ یہ کہا تھا کہ 50 سے 60 ہزار بچے اس ملک میں دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو اس حساب سے دیکھا جائے کہ کیا وہ سارے کے سارے بچے کیٹر ہو سکتے ہیں، کہ گلگت بلتستان کے اندر کتنے سینٹر ہیں، بلوچستان میں کتنے سینٹرز ہیں، پشاور میں کتنے سینٹرز ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو مینلی یہ سینٹرز بڑے بڑے سٹیز کے اندر ہیں جہاں پہ ایسے فار فلنگ ایریا کمیوٹ کا.
بالکل.
دوسری بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم صرف آپریشن کرانے کے بعد خدا حافظ نہیں کہتے ہوئے اپنے بچوں کو.
اچھا.
تو جو پہلا بچہ تھا ہمارا، ہم آج بھی اس سے کانٹیکٹ میں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جتنے بھی ہیں یہ ٹھیک ہو کے اسکول جائیں، پڑھیں لکھیں، اور پھر ایک مثبت کنٹریبیوشن دیں اپنا سوسائٹی کی طرف. سو ماں باپ سے ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے، اور اگر کبھی سال دو سال کے بعد ان کو کسی اور آپریشن کی ضرورت ہو یا اسی میں کوئی انہانسمنٹ کرنے کی ضرورت ہو تو ہم ان کو اس بات پہ بھی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپریشن کرانے کے بعد ہم بچے کو بھول جاتے ہیں. تو جو پہلا بچہ تھا ہم آج بھی اس سے کانٹیکٹ میں ہیں، اور وہ اس کا سارا جو ایجوکیشنل فالو اپ ہے ہم وہ بھی ان سے لیتے ہیں. سو وہ بچے جو ایک دفعہ ایکسپوز ہوتے ہیں، جیسے 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں جب ہم نے کام کیا تو ہمیں 6 کزنز تھے آپس میں بچے، ان سب کے دل میں سوراخ تھا، اور یہ سجاول ٹھٹا سجاول بائی پاس پہ 10 سٹی بنی تھی پاکستان نیوی کی، وہاں پہ ہم نے ان بچوں کو پک کیا تھا. آج بھی جب ہم ان بچوں کو باقی بچوں کے درمیان دیکھتے ہیں تو چونکہ وہ ایکسپوز ہوئے تھے شہر سے اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے، تو وہ بچے دور سے نظر آتے ہیں کہ وہ صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں، ان کی پرسنل ہائجین بھی بہتر ہوتی ہے. سو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے ہمارا بچوں کے ساتھ، جب ایک دفعہ تعلق بن جاتا ہے تو پھر ہم ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں.
تو وہ بچہ کتنا بڑا ہے جو پہلا بچہ تھا؟
13 سال کا ہو گیا.
اچھا. اور پڑھتا ہے؟
جی بالکل، اسکول جاتا ہے.
اچھا.
پڑھتا ہے.
تو ڈاکٹر ستار، اب آپ کی طرف میں آتی ہوں، اور آپ کا سرکاری اسپتال ہے، عام طور سے لوگ بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کو بہت سے لوگ خط بھی لکھتے ہیں، اپنی کہانیاں بھی سناتے ہیں، تو یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ گو کے اسپتال سرکاری ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں تمام چیزیں مفت ہونی چاہیے، لیکن جب مریض وہاں جاتے ہیں تو انہیں دوائیں وغیرہ خود خرید کے لانی ہوتی ہیں. تو چلیے بہت سے لوگ تو استطاعت رکھتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے سول اسپتال کے باہر پورے پاکستان میں لوگ بڑے ہوتے ہیں باہر اپنے بستر ڈالے ہوئے، ظاہر ہے کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ کسی گاؤں سے آئے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر وہ لوگ اپنی دواؤں وغیرہ کے، جبکہ دوائیں خاصی مہنگی ہیں، خاص طور پہ دل سے متعلق جو دوائیں ہیں، مطلب کیا سرکاری طور پہ دوائیں نہیں دی جاتی لوگوں کو؟
یہ پیٹرن نہیں ہے، ان ایس یو ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کو میڈیسن ہم فری میں دیتے ہیں، چاہے وہ انجیکشنز ہو، ٹیبلٹس ہو، یا کوئی بھی ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ ہو، اس میں ہم کبھی بھی پیشنٹ کو لکھ کے نہیں دے سکتے یہ الوئڈ ہی نہیں ہے ان ایس یو ڈی کے کسی بھی سینٹر میں. یہ سمجھے کہ ہمارے سیٹ اپ میں اور باقی گورنمنٹ سیٹ اپ میں یہ ڈفرنس ہے کہ جہاں پہ ہمیں کسی قسم کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ سے کوئی چیز آؤٹ سائڈ سے منگوائیں. ان کو بھی کہا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں جب ایڈمیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو نہ پیسے دینے ہیں، نہ کوئی آپ نے میڈیسن کے لیے پیسے دینے ہیں، نہ پروسیجر کے لیے پیسے دینے ہیں. اس کے لیے پوری فنڈنگ ہمیں گورنمنٹ کرتی ہے اور وہ اس حساب سے ہم ایئرلی ان کے پاس اپنا ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچرز ہوئے تھے، اس حساب سے ہم جیسے ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں تو ایئرلی ریوائز ہوتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی سینٹرس ہیں، جتنی بھی برانچز ہیں، یہ ہاسپٹل کا کام ہے کہ میڈیسن ارینج کرے. اگر میڈیسن اویلیبل نہیں ہے، کوئی میڈیسن ہم لوگ خود ڈاکٹرز منگواتے بھی ہیں تو وہ پیشنٹ کو ریفنڈ کرواتے ہیں پیسے. اس کے علاوہ جہاں پہ کوئی بھی پروسیجر ہو، چاہے انٹروینشن ہو، سرجری ہو، اینجیوپلاسٹی ہو، پھر آپ کا سی ٹی اسکین ہو، یا پیس میکر لگے، یا پھر ایک آرٹیفیشل جسے ہم لوگ نے ہارٹ لگائے ہیں، تو وہ سمجھے کروڑوں میں کی چارجز ہوتی ہے، مگر فری آف کاسٹ. اس کے علاوہ ان کا فالو اپ کا پروگرام ہم لوگوں نے اس طرح رکھا ہے کہ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہمارے پاس سکھر سے آیا، اس کی سرجری یہاں پہ، تو وہ بعد میں جا کر سکھر میں فالو اپ کرائے گا ان ایس ڈی برانچ میں، تاکہ اس کو یہاں تک بار بار آنا نہ پڑے. کم از کم 5 to 10 years کا فالو اپ ہوتا ہے ہمارے پاس. نیئر بائی جو بھی سینٹر سے ان کو ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ فوراً بچہ پاؤنڈ ہو، آپ کو اگر لگتا ہے کہ بچے میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، بلو ہو رہا ہے، دل بہت بڑا ہوا ہے، تو ہم فوراً کم از کم اس ہاسپٹل تک لے کے آئیں، ہم دیکھ لیں گے. اگر کارڈک پیشنٹ ہوگا تو اپنے پاس رکھیں گے، اگر نہیں کارڈک نہیں ہے تو پھر آپ اپنے پاس رکھیے گا. وہ کوئی سرجری ہوگی تو وہ ہم اس سرجری یا کوئی انٹرونشن جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ فری آف کاسٹ ہو جاتا ہے. تو پہلے اویئرنیس نہیں تھی تو ریفر نہیں ہوتا تھا، یا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کون سے پیشنٹ کو ہم بھیجیں. اسپیشلی بانس پیشنٹ کے لیے جو ڈیلی ویجز پہ فیملی ہے، وہ خود بھی نکلے، ظاہر وائف نکلے گی، 2-3 بچے ہیں وہ بھی نکلیں گے، جہاں آئیں گے جہاں ارینجمنٹ ہو، تو وہ بہت نان کمپلائنٹ ہوتے تھے. زیادہ تر بچے وہیں نکلیکٹ ہو جاتے تھے اس وجہ سے، اور سمجھے کہ بہت کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی تھی. جب این جی اوز نے دیکھا کہ نہیں ہمیں اویئرنیس کرنی ہے، تو وہ انہیں لوکل جی پیز کے ساتھ، دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ یا پیرامیڈک کے ساتھ مل کے اویئرنیس بہت انٹروڈیوس کروائی ہے. اس سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ ہے مدر، کیونکہ یہ کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، بچوں کے سوراخ ہوتے ہیں یا جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں مدر کی نیوٹریشن، ویکسینیشن، ان کا چیک اپ، جہاں ان کا الٹرا ساؤنڈ اور ان کی جو میڈیکیشن ہے اس کا بہت رول ہے. اگر مدر ہیلدی نہیں ہوتی، نیوٹریشن پراپر نہیں ہوتی، ویکسینیشن نہیں ہوتی یا انفیکشن ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مین سمجھے کہ سبب ہے بچوں میں دل کی بیماریوں کا. سلو پروگرس بھی ہم ڈیولپ کریں، وہی کریں کہ جس فیملی میں ایک یا دو بچے پہلے سے ہیں جن کو دل کی بیماریاں ہیں، تو ان ماؤں کو ہم رجسٹر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی نیوٹریشن، ویکسینیشن، فالو اپ، ایون بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کا، وہیں پہ ایکو کارڈیوگرافی ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے، جس کو ہم فوراً ان کو مدر کو کہیں کہ نہیں آپ اس انڈسٹریل ایریا میں یا ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں تو آپ قریب ہی آ کر سینٹر میں آ کر ڈلیوری کریں.
ظاہری تمام پروگرام بہت اچھے ہیں، اور کئی دفعہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح کی چیزیں موجود بھی ہیں جس سے ان کو مدد مل سکتی ہے یا وہ جا سکتے ہیں. کانٹیکٹ کا کیا طریقہ ہے سب سے اچھا، کس طرح لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟
جس میں بھی پیڈیاٹرک کمیونٹیز ہے، جس میں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. دوسرا ہے کہ جو بھی سینٹر ہے جس سٹی میں، جیسے فار ایگزامپل سکھر میں ہمارا مین سٹی ہے، تو سکھر کے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں، جتنے پیڈیاٹریشن ہیں یا جی پیز ہیں، ان کے ساتھ ہم ملتے رہتے ہیں، جہاں زوم پروگرامس رکھتے ہیں ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں. پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ ٹرین کر کے اسی سٹی میں، ان کے اپنی سٹیز میں ہی ان کو ٹرین کر کے رکھا ہے ایز اے کنسلٹنٹ کر کے، تاکہ وہ وہیں لوکل ایریا میں سرو کریں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ زیادہ ایڈریس کرنا ہے. تو آج کل ہم لوگ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پیڈیاٹریشن ہیں ان کو ہم اپنے پروگرامس میں لے کے آئیں، ان کو ہم ٹریننگ پروگرام میں ان کریں، جو کہ ہمارے پاس ماشاء اللہ جی سمجھے کہ 15 کے قریب پیڈیاٹریشن کرنٹلی ٹریننگ پروگرام میں ہو رہے ہیں، ٹرین ہو رہے ہیں. 10 کے قریب ٹرین ہو کے ایز اے کنسلٹنٹ ڈفرنٹ سٹیز میں چلے گئے ہیں جو کام شروع کر دیا ہے، اور 40 کے قریب ایسے ہیں جو انڈر گریجویٹ ہیں وہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں.
لیکن ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ایسا ٹیلی فون نمبر ہے جس پہ وہ کانٹیکٹ کر سکے؟
جی بالکل، جتنے بھی سینٹر پہ سب کا ہاٹ لائن نمبر ہے، ہیلپ لائن نمبر ہے، جو ایون لوکل آپریٹر ہوتا ہے اس کے پاس بھی ہوتا ہے. जो पीटी सेल का ऑपरेटर उसको भी बता होता है कि सेफ्टेस्टिन ट्रेनर सीवीडी सखर है उसका नंबर वो मिला के दे देगा। उसके अलावा ऑनलाइन हम लोगों ने जो वेबसाइट रखी है, वेब पेजेस है, फेसबुक है, ट्विटर अकाउंट है, सबके थ्रू डेली बेसिस पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं।
जब दोबारा मैं आपके पास आऊंगी तो मैं चाहूंगी, क्योंकि ज़ाहिर आपको ज़बानी तो याद नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे फोन नंबर हैं जो आप बताना चाहें जिस पर कराची के बाहर के लोग भी राबता कर सकें, कराची के अलावा। हमारा प्रोग्राम बहुत लोग सुनते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से कॉल इन शोज होते थे, कोविड का हम पे ही असर पड़ा है कि क्योंकि हम लोग घरों से काम कर रहे हैं तो हमारे कॉल इन शोज खत्म हो गए। तो आपके पास एक तांता बना होता था क्योंकि लोगों को इतनी जरूरत है मेरे ख्याल हेल्थ की सर्विसेज की कि वो बेचारे इंतजार करते हैं कि उन्हें कोई मिले वो मदद के लिए पूछ सकें कुछ भी। तो अब हम चलते हैं यासिर साहब के पास, हम लोग कोई डिस्कशन कराते हैं तो जाहिर है जो लोग आते हैं माहरीन तो वो हम उन्हीं को लाते हैं जिनका एक पैशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पैशन आपको हर जगह नजर आता हो। तो जाहिर है कि बहुत सी गफलत भी है और लोगों को बहुत सी शिकायतें भी हैं, माली वसाइल जिनके नहीं है, कई दफा लोगों को पता भी नहीं होता। जैसे मुझे पता है कि लोगों को ये नहीं पता कि इसकी दवाएं बहुत महंगी है मगर वो मुफ्त ले सकते हैं, वो कि उन्हें उसके लिए बड़े शहरों में आना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि किस तरह लोगों को किस तरह ये बताया जाए।
ट्रूली मैं हमारे भी एक्सपीरियंस में ये हुआ कि जो सेहत की सहूलतों के बारे में जो लैक ऑफ आगाही है वो बहुत मैटर करती है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वाइटल पाकिस्तान ने आगा खान के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक के साथ मिलके इस वक्त तकरीबन 300 बच्चे ऐसे हैं जिनको मौरूसी बीमारी थी दिल की, ये कराची के अर्बन स्लम्स मुख्तलिफ अर्बन स्लम्स में हमने उनका इलाज करवाया और उनमें से तकरीबन 200 के करीब बच्चे ऐसे थे जिनकी सर्जरीज हुई है आगा खान हॉस्पिटल में और माँ बाप को एक रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ा। और वो हमने इस तरीके से किया कि कुछ पैसे जो हैं वो उनको वेलफेयर से मिले, कुछ अगर वो ज़कात एलिजिबल थे एक खास क्राइटेरिया पे उस पर वो फॉल करते हैं तो उनको हमने उससे उसके थ्रू इलाज करवाया, और जहां पे वो किसी भी क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रहे थे वाइटल पाकिस्तान ने उनके बिहाफ पे किया है। तो ये की आगाही है जो लोगों के पास होनी चाहिए कि और उनको एक की मैसेज जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो एनजीओ काम कर रही हैं, जो हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं, उनको कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं इन इदारों से जहाँ पे ये जबरदस्त किस्म का इलाज हो रहा है और किस तरीके से जो है वो इन सेहत की सहूलियात को इस्तेमाल करके अपने बच्चों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। हम लोग अपने लेवल के ऊपर ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर वाइटल पाकिस्तान तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स के ऊपर उनको ये चीज मालूम होती है कि अगर किसी खास बीमारी के साथ कोई बच्चा आ रहा है या कोई हमला खातून आ रही है तो उसको कहाँ पे रेफर करना चाहिए, कहाँ पे उसका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है और क्वालिटी हाई क्वालिटी इलाज हो सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारा फिजिशियन जो उस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर बैठा हुआ है उस कम्युनिटी के अंदर वो उस सारी इस नॉलेज के साथ बैठा हुआ होता है। फिर हमारी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया हुआ है इस हवाले से कि अगर उनको घर के लेवल के ऊपर हाउसर लेवल पे कोई अगर बच्चा किसी डेंजर साइन के साथ मिल रहा है उसमें कोई कोई भी ऐसी अलामत है जिसकी वजह से उसको डॉक्टर का देखना जरूरी है तो वो उस माँ बाप को आगाही फ्राहम करते हैं कि इस बच्चे को इधर लेके जाना चाहिए, इधर से इसका इलाज होगा, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकेंगे बजाय इसके कि उसको घर पे रखा जाए और खुदा ना खासा उसकी जान को खतरा लाहक हो। जो लोग इस प्रोग्राम के हवाले से सुन रहे हैं हमारा उनके लिए की मैसेज है कि हमारा हम सबका एक फर्ज है कि हम इस तरह के मैसेजेस को ग्राउंड लेवल के ऊपर फैलाएं और लोगों को आगाही दें कि ये इलाज जो है मुख्तलिफ इदारों में मुयस्सर है।
बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर नुसरत अब आपसे क्योंकि काफी हमारे प्रोग्राम का वक्त कम ही बचा है अब इस डिस्कशन का, लेकिन मैं खासतौर पर ये जो कोस्टल एरियाज में आपके कैंप हैं लगाते हैं आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए और ये कि गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान किस तरह के कैंप आप लोगों ने लगाए अगर लगाए थे।
इसमें मैं आपको बताऊँ की वी आर लकी कि हम इसमें पार्टनरशिप है हमारी पाकिस्तान नेवी के साथ और पूरी कोस्टल बेल्ट में हम कैंप लगाते हैं, केटी बंदर, शाह बंदर, जाती, चोरजमाली, फिर उसके बाद यूनसाबाद, गडानी, कुंडमलीर, उरमारा, पसनी, तो पूरे साल का हमारा रोटा बनता है और अमूमन 10 से 15 कैंप एक साल में हम करते हैं। इस साल चूंकि कोविड हो गया तो शुरू में हमने 3 कैंप किए थे, फिर बीच में कोविड की वजह से हमें रोकना पड़ा, अब हमने दोबारा शुरू किया है और फिलहाल चूंकि ये अर्बन फ्लडिंग हुई और उसके बाद हमने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया है मारवी गोट में, जो कि कायदाबाद में मदीना टाउन के अंदर है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन अर्बन फ्लडिंग की वजह से वहां हुई थी और हमने अभी कोई एक महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, 20 दिन में कोई 5 कैंप्स किए हैं। एवरी संडे हम हर इतवार के दिन हम वहां जा रहे हैं। फिलहाल तो टोटल 5 कैंप हम अभी तक कर चुके हैं। ये कंटिन्यूस मुस्तकिल एक हमारा प्रोग्राम है जो कि चलता रहता है। 2019 में हमने कोई 7-8 कैंप्स किए थे, 18 में हमने 15 कैंप्स किए थे। तो डिपेंडिंग के हालात कैसे हैं और सिचुएशन कैसे, नंबर ऑफ कैंप्स ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक मुस्तकिल काम है जो कि हम कर रहे हैं।
अच्छा, तो इससे पहले कि डॉक्टर अली से मैं कहूँ कंक्लूड करने को क्विकली, डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब, अगर नंबर कोई हो कॉन्टेक्ट का और आप बताना चाहें लोगों को।
नंबर है
02199-21-7125। बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन है कि लोग बहुत फोन करेंगे आपको और जिस तरह की मुफीद मालूमात आपने दी। डॉक्टर अली फैसल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा जब मैं डॉक्टर से कहती हूँ या किसी एनजीओ से, वो वेबसाइट का बताते हैं और वो बहुत ही मौकर एनजीओ है, ऐसी नहीं, और मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ मगर वेबसाइट कितने लोग जा सकते हैं वेबसाइट तक, ये भी तो बात है ना कि लोगों की रसाई, जिस आदमी को जरूरत है उसकी रसाई तो बहुत कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेल फोन पाकिस्तान में बेताश है, तो इस तरह के मैसेजेस सेल फोन पर बाकायदा, यानी जो पब्लिक सर्विस के ऐलानात है वो सेल फोन पर आप लोग भेजा करें, और इसके अलावा और भी आज हमने जो भी बातें की, अगर आप कंक्लूड करें उनको।
पहले डॉक्टर साहब अगर आप भी उल्फत का फोन नंबर बता दें, हम शेयर कर दें तो प्लीज।
वैसे तो मैं अपना फोन नंबर ही दिया करती हूँ, हमारा अलग से हमने कोई उल्फत का फोन नंबर अभी नहीं है। आप नोट करना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं
जी।
मेरा नंबर है 0300-236-2551।
वैसे मैं अपने सुनने वालों से ये भी कहूंगी, मुझे पूरा यकीन है आप लोग नोट कर रहे होंगे नंबर, लेकिन प्लीज आपको ये तो बताना है कि डॉक्टर्स को भी सोने का हक होता है, तो थोड़ा सा आप लोग जब कांटेक्ट करें जो भी नंबर आपको दिए गए, खासतौर पे ये जो पर्सनल नंबर है, तो डॉक्टर नुजहत को रात को मत जगाइएगा और दिन में उनको फोन करके पूछिएगा जी। डॉक्टर अली, अब आपके तरफ।
मेरे 4-5 इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। पहला मैसेज तो ये है कि जिन लोगों की, बच्चों की इम्यूनाइजेशन कोविड के दौरान नहीं हो सकी, फौरन से अपने बच्चों को वैक्सीन करवाइए। वैक्सीन जिंदगी बचाती हैं, वैक्सीन फ्यूचर बनाती हैं, और वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है। दूसरी चीज जो है वो कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी केसेस हैं, अभी भी कम्युनिटी के अंदर है, स्कूल ओपन हो चुके हैं बच्चों के, आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो आपके पास जो 4-5 चीजें गवर्नमेंट ने बताई हैं दुनिया जहान के अंदर कोविड से बचने के लिए, वो है मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना। बराए मेहरबानी खुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए। तीसरी चीज कि अगर आपके बच्चे को कोई भी बीमारी लाहक होती है किसी भी किस्म की, तो आजकल सारे हॉस्पिटल्स ओपन हैं, अपने बच्चों का इलाज में देरी नहीं कीजिए और फौरन से उनको दिखाने की कोशिश कीजिए। चौथी चीज ये कि जो सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर आवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ, और सारी सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एनजीओ के नाम से जानते हैं, इनको गवर्नमेंट ने इजाजत दी है आपके साथ काम करने की। ये गवर्नमेंट से इजाजत लेने के बाद आपके कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इनके साथ तआवुन कीजिए। आखिरी दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, एक तो पोलियो का, जिन एरियाज में एक्सटेंड हो गई है पोलियो की वैक्सीन, तो अगर आपके घर पोलियो के कतरे पिलाने वाले आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। उनके 5 दिनों में अगर वो वैक्सीन नहीं हो सकी क्योंकि आपके बच्चे घर पे नहीं थे या कहीं आप लोग कहीं गए हुए थे, तो बराए मेहरबानी अगर वो आपके घर आ रहे हैं तो पिलाइए। दूसरा ये कि स्ट्रॉन्ग हार्ट को रखने के लिए 3 चीजें करना जरूरी है, हेल्दी डाइट मतलब मुतवाजन गजा, एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश, और आखिरी चीज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज।
मोबाइल फोन जो है उस पर मैसेजेस पब्लिक सर्विस से मुतालिक भेज सकें
जी। सुना, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आते हैं, गवर्नमेंट نہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ بہت سارے جو پرائیویٹ کوپریشن ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو سیف میسیجز ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. آپ جیسے جیسے ہماری رنگ ٹون ہے, ہماری رنگ ٹون پہ جو ہے ہر جب میں کسی کو فون کرتا ہوں تو فوراً سے وہ میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں رنگ ٹون پہ, جو گورنمنٹ کا میسج ہے ہینڈ سینیٹائزر کا, اسکول اوپننگ کا, سوشل ڈسٹینسنگ کا. سو یہ بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو رہی ہے.
بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر علی فیصل آپ کا, ڈاکٹر نصرت فاروقی صاحبہ, ڈاکٹر عبدالستار شیخ صاحب اور یاسر شفیق صاحب کہ آپ اس پروگرام میں آئے. اور عالمی دن کے موقع پر دل کے اس سے بہتر تحفہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے اتنی اچھی باتیں ان کو بتائیں کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, نہ صرف دل کی بیماریوں سے بلکہ بہت ساری بیماریوں سے جن میں سر فہرست حفاظتی ٹیکے ہیں. تو بہت شکریہ ادا کروں گی آپ چاروں کا پروگرام میں آنے کے لیے.
شکریہ.
اور سامعین, اب میں آپ کو ایک رپورٹ سنوانا چاہتی ہوں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جس کو بہت سے لوگ بیماری ہی نہیں سمجھتے, یعنی ہکلاہٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر فلم میں اور ٹیلی ویژن میں, ریڈیو کے پروگراموں میں ایسے کرداروں کو دکھایا جاتا ہے جو ہکلاتے ہیں, اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا مذاق اڑایا جانا چاہیے. حالانکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے, اور بجائے مذاق اڑانے کے اور ان لوگوں میں جو ہکلاتے ہیں احساس کمتری پیدا کرنے کے, اگر انہیں اعتماد دینے کی کوشش کی جائے اور بچپن میں خاص طور پہ اگر والدین ان کا علاج کرائیں تو یہ مرض دور ہو سکتا ہے. اس بارے میں ایک بہت اچھی رپورٹ سنواتے ہیں سمن خان کی جو انہوں نے لاہور سے ہمیں بھیجی ہے.
مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ میری مدر نے کتنی دفعہ آنسو بہائے ہیں اس بات پر, میرے ساتھ ہم دونوں نے مل کے بہائے.
خواجہ عبدالحق جانتے ہیں کہ ہکلاہٹ ایک انسان کی خود اعتمادی کو کتنی گہری ٹھیس پہنچاتی ہے. وہ 35 سال تک اس مسئلے سے لڑتے رہے ہیں.
اسکول میں ایون ٹیچرز مجھے کہتے تھے کہ اس نے تو جب آنسر نہیں کرنا ہوتا تو یہ نہیں بولتا, ادروائز تو بول رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ کلمینیٹڈ فرام دا فیکٹ کہ کچھ ڈیز آتے ہیں جب آپ کسی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ ڈیز آتے ہیں جب آپ بہت زیادہ اٹک رہے ہوتے ہیں. مذاق اڑایا جاتا تھا اسکول میں, بہت ہوئی بلینگ ہوئی میری, اور یو نو میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اس سے نہ گزرے جس سے میں گزرا اور ہکلانے والے گزرتے ہیں.
پاکستان میں مختلف تھراپیز کے ذریعے ہکلاہٹ کم کرنے کے کئی پروگرامز موجود ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس عموماً بالغ افراد آتے ہیں کیونکہ والدین اکثر ہکلاہٹ کو مرض نہیں سمجھتے.
ایک یہ بڑا مسکنسپشن ہے کہ اگر بچہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا تو لوگ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, کوئی دوائی ہو جائے گی, ہمیں کوئی دوائی مل جائے گی. سٹٹرنگ کے لیے یا سٹیمرنگ کے لیے یا کوئی بھی سپیچ یا لینگویج ڈس آرڈر ہے اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہوتی. ہم بولنے کے طریقے کو بہتر بناتے ہیں.
ماما آؤ.
ماہرین کے مطابق ہکلاہٹ عمر بھر ساتھ رہتی ہے, مگر ارد گرد کے افراد کے تعاون اور مناسب علاج سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. دوسری جانب لوگوں کے منفی رویے تکلیف کی نفسیاتی اور جسمانی شدت کو بڑھا دیتے ہیں.
اسٹگما ایک اٹیچڈ ہے ہمارے یہاں, جس کو ہم ہکلاہٹ یا لوکل زبان میں تھتھا پن بھی کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ اٹیچ. ہم لوگوں کو نام رکھتے ہیں, ہم اپنے ٹی وی پلیز میں ان کریکٹرز کو کامک کر کے دکھاتے ہیں. اس وجہ سے لوگ اسٹیمر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یا جو سیکنڈری ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں.
اسکاٹ لینڈ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آج عبدالحق پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے جیسے لوگوں کو بلا معاوضہ تربیت دے رہے ہیں.
سٹٹرنگ جس کو بہت زیادہ اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ اسٹرگل, منہ کی کنٹورشنز, اور وہ ایک اسٹرگل صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. ہماری اس کے خلاف فزیکل ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم لگاتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس وقت بھی یوز کر رہا ہوں. پھر شیم کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار میں بے شک خاموش رہ جاؤں, مجھے اٹکنا نہیں چاہیے بول کر. تو بیسیکلی اٹ از ٹو ٹائر, فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں ہماری.
ہیومن برین اس کو بتا رہے ہیں نا یہ سخت ہے نرم ہے. یو آر پٹنگ ورڈز ٹو واٹ شی از ڈوئنگ. اے دیکھو اے نرم ہے, انہیں ہاتھ لاؤ.
ماہرین کے مطابق ننھے بچوں میں بولنے کا آغاز کرنے پر یہ مسئلہ ابھر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ الفاظ کا ذخیرہ اپنے ذہن میں اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہکلاہٹ موروثی مسئلہ بھی ہو سکتی ہے۔
ہکلاہٹ کا شکار بہت سی مشہور شخصیات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے تجربات کا اظہار کھل کر کرتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سپیچ آرڈر کو سنجیدہ لیں اور اس مسئلے سے دو چار افراد کی دل آزاری کر کے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے شہناز عزیز کو آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا۔